السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج بہت سارے موضوعات ہیں۔ سب سے اہم موضوع اس وقت ہم جس سے آغاز کریں گے، کوئٹہ بلوچستان کی اس انتخابی ریلی سے جس میں ہونے والے بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار نوابزادہ سراج رئی ثانی بھی ہلاک ہوئے، جن کو ہدف بنا کر یہ حملہ کیا گیا تھا۔ اور پھر کلیدی موضوع، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی پاکستان واپسی کا موضوع بھی سر فہرست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنو میں اکرم خان درانی کے قافلے پر حملہ ہوا ہے، ہلاکتیں ہوئی ہیں، ایک اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما ہیں، اس حملے میں وہ محفوظ رہے ہیں۔ منگل کے روز پشاور میں خودکش حملے میں ہارون بلور ہلاک ہو گئے تھے، 22 افراد کی اموات ہو گئی تھیں۔ ادھر 25 جولائی کو پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں آج پاکستان کے اس پروگرام میں ہم آغاز کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تشدد کے یکے بعد دیگرے واقعات، سابق وزیر اعظم کے لیے 10 سال قید کی سزا، ان کی وطن واپسی، پاکستان کی سیاسی صورتحال آنے والے دنوں میں کس طرف بڑھے گی، ایک جائزہ لیں گے اپنے ساتھی نمائندوں اور تجزیہ کاروں کے ساتھ۔ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے ستار کاکڑ۔ سب سے پہلے ہم کوئٹہ چلتے ہیں جہاں مستونگ میں ایک بڑا ہی مہلک حملہ ہوا۔ السلام علیکم کاکڑ صاحب۔
وعلیکم السلام جی۔
کاکر صاحب، ہمارے سامنے یہ پاکستان کے جو مقامی چینلز ہیں وہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، کچھ چینلز کے مطابق یہ تقریباً 70 تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کے پاس تازہ ترین معلومات کیا ہیں؟
جی بالکل، ابھی ہمارے ڈپٹی کمشنر مستونگ سے بھی بات ہوئی ہے، قاسم قائم لا شریف کے ساتھ، اور اس سے پہلے جو صوبائی وزیر داخلہ ہے آغا عمر منتظر ہے، ان دونوں نے یہ بتایا ہے یہ ہلاکتیں جو ہیں اس وقت تک 70 تک تو پہنچ گئی ہیں، لیکن اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت تک 120 افراد جو ہیں وہ صوبے کے کوئٹہ کے اور دیگر جو علاقے ہیں ان کے مختلف اسپتالوں میں لائے گئے ہیں، اور مزید ابھی لائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بیانک حملہ تھا جو اس وقت سراج رئی ثانی، انتظامیہ کے بقول کہ یہ سراج رئی ثانی جو ہے وہ اس وقت اپنی جلسہ گاہ میں پہنچ گئے تھے اور اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے کہ پہلے ایک چھوٹا دھماکہ ہوا ہے، اس کے بعد دوسرا زوردار دھماکہ ہوا ہے، اور بم ڈسپوزل کے مطابق اس میں تقریباً کوئی 10 کلو کے قریب دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ جی
اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک عام طور پر بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن مستونگ کے علاقے میں لشکر جنگوی اور اس قسم کے گروپوں کا کافی غلبہ پایا جاتا ہے، کیا کچھ معلوم ہوا ہے کہ اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول کی ہو، یا حکومت کی طرف سے کسی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہو کہ اس دھماکے کے پیچھے کون تھا، جو کہ اتنا طاقتور دھماکہ ہے جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں؟
جی دیکھیں، اب یہ سراج رئی ثانی پہ 2-3-4 سال پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا مستونگ میں، وہ حملہ جو ہے وہ بلوچستان کی جو کمپرسٹ تنظیمیں ہیں کلدم، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن اس علاقے میں اور جو تحریک پاکستان سے وہ عمل رہتی ہے، اور انہوں نے کئی عملے اس علاقے میں کیے ہیں، تو ابھی تو نہیں دیا ہے، لیکن جو مقامی انتظامیہ ہے انہوں نے ہمیں یہ آپ کی ریکارڈ بتایا ہے کہ اس حملے میں یہی جو اسلامی شدت پسند قوتیں ہیں وہ ملوث ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کو بقول کہ اس میں جو بارود استعمال کیا گیا ہے وہ عام طور پہ خودکش دھماکوں میں ہی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جی
اچھا، تو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہماری پھر بھی بات ہوگی، تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہم بتائیں گے، جیسے ہی اگر آپ کو اس بارے میں کوئی بھی خبر معلوم ہوتی ہے تو براہ کرم ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اپنے سننے والوں تک براہ راست اس کو پہنچا سکیں۔ ستار کاکڑ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار، ان سے رائے لیتے ہیں، پالیسی انسٹیٹیوٹ سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے، یہاں امریکہ سے تھوڑی دیر میں جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم یوسف زئی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور امریکہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور برگیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ برگیز صاحب، پہلے آپ سے میں آغاز کرتی ہوں، تشدد کے یکے بعد دیگرے ہونے والے ان واقعات کے تناظر میں جن کا ہم نے ذکر کیا، جو کہ آج مستونگ میں ہوا، جو کہ ایک بہت بڑا مہلک دھماکہ تھا، جس میں اب تک مقامی چینلوں کے مطابق اور جیسا کہ ہمارے ساتھی ستار کاکڑ نے بھی کہا کہ مقامی حکام نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے کہ 70 کے قریب اموات تو ہو چکی ہیں، جس میں سراج دورانی رئیسانی کی موت بھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بنو کا حملہ ہے جس میں اکرم دورانی صاحب بچ گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہی کا حملہ تھا جس میں ہارون بلور صاحب کا انتقال ہو گیا، ہلاکت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 22 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ کچھ یکے بعد دیگرے واقعات ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ان سارے واقعات کے تناظر میں؟ 25 جولائی کے انتخابات پر کوئی کچھ اثرات ان کے مرتب ہونے والے ہیں؟ کیا انتخاب کے مؤخر ہونے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک اس پہلے پہ حملوں کا تعلق ہے تو ان میں ایک سگنیچر نظر آتا ہے، اور اس سے پہلے وہ جو ڈکٹر نے جاری کیا سردانوں کو کہ وہ حملے ہو سکتے ہیں، تو اس میں جو بھی دونوں خشم بات ہے اور جو بٹھاور میں حملہ ہوا، اس کے علاوہ مسلم میں ہوا، اور دونوں اسٹیج کے اس کا مطلب ہے کہ پراپر سیکورٹی نہیں تھی، اسکیننگ نہیں ہوئی تھی، وہ جو ہے پولیس ورکر جو ہے وہ پراپر ٹرین نہیں ہے، اور جو سیکورٹی چیزیں ان کی توجہ کافی بڑھی ہوئی ہے، اور وہ اس سے بڑھی ہوئی ہے کہ ملک میں ایک انتخابات کا فیور ہے، ایک تناؤ ہے، پولرائزیشن بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور ایک دوسرے پر مطلب ہے کہ زبان بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سائبر کرائم ہے وہ بھی بڑھتا ہے۔
بگیس صاحب،
یہ جو وارننگ شروع تھی تو اس کے تناظر میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھی تنوع بیسس پر ہونا چاہیے تھا کہ جس کے خلاف
بگیر صاحب آپ کی آواز ہم تک بہت زیادہ کٹ کے آ رہی ہے، تو آپ اگر تھوڑا سا جگہ بدلیں اپنی تو ہماری ساتھی پروڈیوسر آپ کو دوبارہ فون کرتی ہیں، کیونکہ ہم سن نہیں پا رہے آپ کو، تو آپ کو ہم دوبارہ فون کر رہے ہیں۔ تو اب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شمیم شاہد پشاور سے۔ السلام علیکم شمیم صاحب۔
وعلیکم السلام۔
بہت بہت شکریہ شمیم صاحب، کیا تازہ ترین صورتحال ہے بنو میں ہونے والے حملے کے بارے میں بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو۔
اب بنو میں ہونے والے حملے کے بعد پولیس حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 5 دہشت گردوں کو پکڑا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور وہاں پر جو مرنے والے تھے ان کی تجدید و تسکین ہو چکی ہے۔ اسپتال میں جو ڈاکٹر ہے انہوں نے 37 مریضوں کا بتایا، 37 زخمیوں کا بتایا ہے، اور ابھی تک تقریباً 15 سے زیادہ جو زخمی ہے وہ زیر علاج ہے، اور ادھر جو ہے نا سیکورٹی کی صورتحال انتہائی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی طول و عرض میں یہ جو الیکشن کمپین میں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن ہے اور جو رہنما ہے، تو وہ اس بات پر بہت زیادہ حیران و پریشان ہے کہ 2 دن پہلے ہارون بلور پر حملہ ہوا، آج جو ہے نا ایک دورانی صاحب پر حملہ ہوا، اور ایک سراج ریسانی پر کوئٹہ میں ہوا، تو یہ اس پر لوگ بہت زیادہ خفا ہے، اور لوگ مطلب بہت زیادہ تشویش کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ 2013 کی طرح دوبارہ کچھ پارٹیوں کو انتخابی عمل سے دور رکھے اور کچھ کو انتخابات میں شامل ہو جائے، تو اس وجہ سے اب وہاں پر انتہائی مطلب غم غصے کی حالت ہے۔ دوسری طرف اکرم دورانی پر جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں تمام تر سیاسی جماعتوں نے مذمت کی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ حکومت اور سیکورٹی اداروں سے ان کا یہ مطالبہ ہے، اور ان کی جو کارکردگی ان پر انہوں نے کنڈیاں اٹھائی ہے، کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح آپریشن تھے، کس طرح یہ دہشت گرد ختم ہوئے، تو یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو بیانات ہیں وہ بھی اس پر آج جاری کیے گئے، مگر یہ ہے کہ عام لوگوں میں خیبر پختونخوا میں نہ صرف بنو میں بلکہ خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں اس واقعے کے بعد لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔
بہت بہت شکریہ شمیم شاہد پشاور سے ہمارے ساتھ تھے، بنو کے حملے کے بارے میں تازہ ترین معلومات جو ان کے پاس تھیں وہ ہمارے سننے والوں کو دے رہے تھے۔ ہم پہلے اب ڈار صاحب سے بات کرتے ہیں، اور عارف انصار صاحب سے بھی ابھی ہم بات کریں گے۔ برگیر صاحب ہمارے ساتھ واپس ہیں۔ ڈار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں حصہ لینے کا۔ آج اس وقت جبکہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کی واپسی کی خبر ہے، ظاہر ہے کہ ان کا طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے, اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو ایک دو تین چار یکے بعد دیگرے ہونے والے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو حملے ہوئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی بات کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے اس سلسلے میں کہ انتخابات کے مؤخر ہونے کی کوئی صورت کی جا سکے, جبکہ کچھ سیاسی جماعتیں بائیکاٹ کرنا چاہتی ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی کہ انتخابات مؤخر ہو سکیں, آپ اس سارے سلسلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ڈار صاحب, روہیل ڈار صاحب, آپ ہمیں سن رہے ہیں؟
جی آواز آ رہی ہے.
جی اب آ رہی ہے آواز آپ کی. آپ نے میرا سوال سنا؟ جی
جی میں نے سن لیا.
اچھا جی جی,
دیکھیے فرمائیے گا. مسئلہ پاکستان میں اس وقت ایک لمحہ فکریہ ہے
جی,
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں تھوڑے سے کچھ سال دو سال پہلے کے تناظر میں جا کے دیکھنا پڑے گا.
جی,
جب پاکستان میں تمام حالات ایک بہت ہی پرامن طریقے سے دہشت گردی پہ قابو پایا گیا, اس کے بعد امن کی صورتحال بہتر ہوئی, معاشی بحالی بھی ہوئی, ہم نے پاکستان کے تمام جو میگا سیکٹرز ہیں اس میں امپروومنٹ دیکھی, اور پاکستان ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پرسکون طریقے سے اپنی سیاسی اور اپنی جو گورننس کی جو ایرا سے گزر رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک مصنوعی ارتعاش پیدا کیا گیا, ایک چلتی ہوئی حکومت کے خلاف سازش کی گئی, اور اس کے بعد جس طرح سے حالات یکے بعد دیگرے خراب ہونے شروع ہوئے, میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ون سائڈ اپروچ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ پاکستان کی جو پاپولر مینڈیٹ ہے, جو حکومت جو منتخب وزیر اعظم ہیں, ان کو آپ سائڈ لائن کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں اپنی مرضی کے جو لاڈلا ٹائپ کے لوگ ہیں انہیں آپ لاگے لا سکتے ہیں, اور انجینئرڈ الیکشن کرا سکتے ہیں, اور لوگوں کی رائے کو آپ
اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہم بات کرتے ہیں.
ایک بات مکمل کر لوں پھر آپ کیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کاش ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے سوائے اس کے سیاسی معاملات میں تانگ اڑانے کے اور ان کو ان میں مداخلت کی اگر اپنا کام کیا ہوتا, تو آج یہ چاروں جو تین چار جو افسوسناک واقعے ہیں ان کو ہم اوائڈ کر سکتے تھے. ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے جو آئینی ذمہ داریاں ہیں ان سے ہٹ کے سیاست میں ہیں, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو خلا پیدا ہوا ہے, سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں, وہ اس لیے ہیں کہ ہر علاقے میں جو سیکیورٹی کے ذمہ دار لوگ تھے وہ سیاست میں انوالو.
جی اس کے بارے میں تو ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ اس کے بعد ہمارا جو کلیدی موضوع ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی, کہ ہمارا آج کا کلیدی موضوع دوسرا جو ہے وہ یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی وطن واپس آ رہے ہیں جبکہ ان کو سزائیں دی جا چکی ہیں جیل کی, آگے صورتحال کیا ہوگی, سیاسی جہت ہم کس طرف جاتی ہے. ہم عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں جو واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک پولیٹیک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اس وقت پاکستان میں ہیں. عارف صاحب فرمائیے گا, اس وقت آپ ہیں کہاں پر اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ عارف انصار صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ عارف انصار آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عارف صاحب, عارف انصار صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیا؟ اور جلیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟
جی,
السلام علیکم جلیل صاحب, آپ بات سن رہے ہیں. جلیل صاحب آپ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ہم بات کر رہے تھے پہلے تو تشدد کے واقعات کے بارے میں بات کی, برگیر صاحب سے ابھی ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کی جو وطن واپسی ہے اس کے حوالے سے صورتحال کہاں پر ہے, کیونکہ آخری خبریں آنے تک یہ تھا کہ ان کا جہاز جو ہے وہ پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا ہے.
یہ تو بال بالکل درست آپ نے بتائی ہے کہ آخری اطلاعات یہی تھیں کہ نواز شریف کا جو طیارہ ہے وہ تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا ہے, اور ایک امکان یہ ہے کہ یہ طیارہ جو ہے وہ لاہور اترے گا جہاں جو احتساب بیورو کی جو ٹیم ہے وہ بھی موجود ہے چونکہ وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ایئرپورٹ جانے کی, لیکن ان کو مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کو جانے نہیں دیا گیا. لیکن نیب حکام نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے ایک ٹیم جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ تعینات کی ہے, اور دوسری اگر کسی وجہ سے ان کا طیارہ اسلام آباد آتا ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی اترتا ہے, تو وہاں پہ بھی جو دو جو احتساب بیورو کی ٹیمز ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ اگر اس صورت میں نواز شریف اور ان کا طیارہ وہاں آئے گا تو وہاں پہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو گرفتار کرنے کے لیے موجود ہوں گے, اور اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو راولپنڈی میں اڈیالہ جیل ہے وہاں ان کو لے جایا جائے گا, اور وہاں جو ہمارے جو لوگ وہاں گئے تھے اڈیالہ جیل جانے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں, اور وہاں پہ کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں, اور صحافیوں کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی, اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. اگرچہ جو مسلم لیگ نون کے ورکر بہت کم ہیں, لیکن یہ حکام نے حفظ ماتقدم کے طور پر کیا ہے, چونکہ بتایا یہ گیا تھا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کو جو قانونی کاروائی کرنے کے بعد بالآخر اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا, لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بات کی کیا صورتحال ہوگی, چونکہ جب نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد لاہور اترے گا اور وہاں پہ اگر احتساب کے جو حکام ہیں احتساب بیورو کی وہ اپنی کاروائی کرتے ہیں, اس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ کیا کب ان کو اڈیالہ جیل کیا جائے گا.
اچھا یہ ہمیں یہ بتائے گا, آپ اس بات کے بارے میں ہمیں بتائے گا کہ کیا راولپنڈی اسلام آباد میں آپ کا باہر جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پر صورتحال کیا ہے, کیا لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں؟
نہیں, راولپنڈی اور جو اسلام آباد کے جو دو جڑواں شہر ہیں وہاں صورتحال معمول کے مطابق ہے, کوئی بڑی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آئی, اور نہ ہی کوئی راستوں میں اتنی بندش نظر آئی ہے. صرف جو بندش ہے وہ جو اڈیالہ جیل جو راولپنڈی میں موجود ہے اس طرف جانے والے جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے, لیکن چونکہ جہاں مسلم لیگ کے زیادہ ورکرز ہیں وہ ان کو کہا گیا تھا ان کی قیادت کی طرف سے آپ لاہور آئیں, تو بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں یہاں وہ لاہور چلے گئے تھے تاکہ لاہور ایئرپورٹ میں نواز شریف کا استقبال کر سکے, لیکن یہاں پہ شہر میں دونوں شہروں میں کوئی اس طرح کی سیاسی سرگرمی دکھائی نہیں دیتی
جی.
لیکن یہاں کی جو مسلم لیگ کی قیادت ہے انہوں نے یہ بتایا کہ کل سے ان کے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا, اور اس حوالے سے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر جماعتیں پنجاب حکومت کی ان اقدامات پر سخت تنقید کر رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو گرفتار کرنا ایک الگ معاملہ ہے لیکن سیاسی کارکنوں کو حراست میں لینا کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے, اور اس پہ انہوں نے تنقید کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ یہ کاروائی روکی جائے.
بہت بہت شکریہ جلیل. اگر کسی بھی وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہو, کیونکہ لاہور میں عام طور پر یہ بتایا گیا ہے جو ہمیں لاہور سے اطلاعات ملی ہیں تازہ ترین, اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ لاہور میں جو ہمارے ساتھی ہیں عائشہ تنظیم اور وقار ملک ان کے مطابق سیل نیٹ ورکس بلاک کر دیے گئے ہیں, قریب 30,000 افراد شہباز شریف, طلال چودھری, مریم اورنگزیب اور سعد رفیق کی قیادت میں لاہور ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے, جبکہ سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بلاک کیا گیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ لاہور میں بھی اگر ہماری کسی سے بات ہو جائے, عارف انصار صاحب بھی لاہور کے قریب ہیں اسی لیے ان سے بھی رابطہ ہمارا منقطع ہوا, دوبارہ ان سے بات ابھی نہیں ہوئی. ہم بات کرتے ہیں, جلیل آپ کا بہت بہت شکریہ, اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم دوبارہ آپ کو لے لیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں برگیر سعد نذیر اور ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے روہیل ڈار جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امریکہ چیپٹر کے, تو بات کرتے ہیں ان سے. جہاں تک سابق وزیر اعظم کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی واپسی کے بارے میں اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ پرواز تاخیر کا شکار ہوئی تھی, اور پولیس اور رینجرز نے ان کے استقبال کے لیے پنجاب کے دیگر شہروں سے آنے والے قافلوں کو لاہور میں داخل ہونے سے روکا. اس کے علاوہ موبائل سروس فون سروس کو بند بتایا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں اور کارکنوں نے ٹویٹر پر دعویٰ کیا کہ مختلف شہروں سے آنے والے نون لیگ کے کارکنوں کے قافلوں کو مختلف مقامات پر روک لیا گیا, انہیں لاہور کی جانب نہیں آنے دیا جا رہا, کئی قافلوں کے شرکا کو حراست میں لینے کی اطلاعات موجود ہیں. اس کے علاوہ قومی احتساب بیورو جو نیب ہیں ان لاہور کے ترجمان, انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نیب نے نواز شریف اور مریم نواز کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے کے لیے 16 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے جس میں خواتین اہلکار بھی شامل ہیں. ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور چیف ٹریفک آفیسر لاہور سی ٹی او کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک پلان پر ریلی سے قبل عمل درآمد کیا جائے گا اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 200 سے زائد وارڈنز جو ہیں وہ فرائض انجام دیں گے. ادھر سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی وطن واپسی ہے اور ان کے ویڈیو پیغام میں انہوں نے عوام سے بھرپور ساتھ دینے کی اپیل کی ہے. بغیر صاحب, اس ساری صورتحال کے تناظر میں سابق وزیراعظم کی اس اپیل کا رد عمل آپ کیا دیکھتے ہیں عوامی سطح پر, سیاسی سطح پر؟
دیکھو, جہاں تک انتخابات کا ظاہرے کی تیاری ہے اور اس میں تو سارے پولیٹیکل ماحول جو ہے پاکستان میں بہت چارج ہے, اور اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کا جو مین اس کا مد مقابل ہے, اس کا جلسہ بھی ہوا تھا اور اس نے کچھ ایسی نازیبہ زبان بھی استعمال کی تھی. لیکن اوورآل دیکھا جائے تو جو پی ایم ایل این کا جو لیڈر آ رہا ہے اور وہ گرفتاری دینے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے پر ظاہر ہے کہ وہ سنٹینس ہے, تو لوگ تو نکلے ہیں لیکن ان کے لیے جس طرح آپ نے بتایا رکاوٹیں بہت زیادہ ہے, اور کیونکہ ایک نگران حکومت جو ہے وہ اتنا فعال بھی نہیں ہے اور نہ اتنے تجربہ کار ہے کہ چیزوں کو ہینڈل کر سکے, تو جس کی وجہ سے لوگوں میں ناراضگی بھی پائی جاتی ہے اور ان کو تکالیف بھی ہے. دوسری طرف پر جو مین روڈ سے جی ٹی روڈ تھا یا اس کے علاوہ جو موٹر وے تھا اس کو بھی جگہ جگہ ان کے انٹرچینجز کو بند کر رکھا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ جتنی قدن لگائی گئی ہے اس قدن کی میرے خیال میں کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ ابھی تو 10-12 دن بعد انتخابات ہو رہے ہیں اور اس میں ایک وہ لیول گراؤنڈ دینا یا پولیٹیکل سپیس دینا اور یہ نگران حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک تو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی, دوسری طرف پر ماحول بہت چارج ہو گیا ہے پولیٹیکل ورکر, سوشل میڈیا اور ادر وائز, اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اب تک دہشت گرد حملے بھی ہونے لگے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ آرمی نے اور سیکورٹی ایجنسیز نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم 371,000 کے لگ بھگ جوانوں کو تعینات کریں گے اور ان کو مجسٹریٹ کے پاورز بھی ہوں گے, اور جو بیلٹ پیپر کے چھپائی سے لے کر اس کے ریزلٹ تک کی ان کی ذمہ داری ہے. تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو بہت سارے ریزرویشن ہے لوگوں کے, پولیٹیکل پارٹیز کے, اور پھر جو یہ حملے ہوئے تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جس طریقے سے 2013 میں کچھ پارٹیز پر قدران تھا یا ان کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ تھی, اسی طرح اس بار بھی ہو رہا ہے. اور کچھ کوئنسیڈنسی کا ہے یا کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے جو دونوں اپوننٹس تھے وہ پشاور میں اور دوسرا بنو میں, اور دونوں پر حملے ہو گئے.
اچھا بگیر صاحب, جی جی بگیر صاحب, ہمارے پاس
مطلب ہے کہ پلاننگ سے ہو رہا ہے, اور پلاننگ ہو سکتا ہے باہر سے ہو اور وہ ملٹنٹس اس کو کر رہے ہو, لیکن انہوں نے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور بغاڑ جو ڈالنی تھی اور کچھ لوگوں کو مطلب ہراساں کرنا تھا یا ان کو پولنگ سے روکنا تھا,
اس کے بارے میں بات کرتے ہیں,
اس سے متاثر ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف اس میں سیاسی شہید بہت زیادہ ہو جائیں گے, اور میرے خیال میں کہ جو نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ اس پر سنٹینس ہے, بعد میں اس کا بیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی جو جس تناظر میں انتخابات ہو رہے ہیں اس انتخابات
مختلف
بھی ہو سکتے ہیں, اور بائیکاٹ اس صورت میں ہوگا اگر کوئی بڑا لیڈر نشانہ بنتا ہے کسی دہشت گرد,
جی برگیر صاحب, ہم اس کے
بالکل ہی ان پر وہ تنگ کر دی جاتی ہے.
جی برگیر صاحب, اس کے بارے میں مختلف یہ سوالات ہیں میرے پاس جن پر ہم آگے چلیں گے. روہیل صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ ملک میں مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر ہدف بنانے اور اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے جو الزامات آپ کی جماعت کی طرف سے عائد کیے جا رہے ہیں, ان کا ٹھوس جواز آپ کیا پیش کر سکتے ہیں, سننے والوں کو بتائیے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو سیاسی عمل ہوتا ہے وہ عوام کی پارٹیسپیشن سے ہوتا ہے, اور مجھے یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اپنی گرفتاری دینے کے لیے آ رہے ہیں, وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ایجوکیشن کریں, بلکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے اور آئین و قانون کی کہ جو رٹ ہے اس کو قائم کرنے.
لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی ویڈیو پیغام پہ جو نواز شریف صاحب نے پیغام دیا ہے, ویڈیو پیغام اپنے چلنے سے پہلے, اس میں انہوں نے کہا ہے عوام کو کہ میرا بھرپور ساتھ دیں. اسی حوالے سے میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس ساری چیز کو جواز بھی دے سکتے ہیں, دونوں طرف سے بات کیجیے پلیز.
جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک میاں صاحب نے جو اپنی جو کال دی ہے وہ سیاسی لیڈر کے حوالے سے دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کے حوالے سے, حالانکہ یہ فیصلہ ہے اس پہ ہمیں بہت سب ریزرویشنز ہیں, لیکن قانون کے تقاضے ہیں کہ آپ اگر آپ ملک میں ریٹ آف لا جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو عدالت کا فیصلہ خواہ کتنا بھی غلط ہو उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो कानूनी जो रास्ते हैं वो खुले हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सियासी एतबार से हमारा लीडर जो आ रहा है उसका इस्तकबाल ना किया जाए, और उसका इस्तकबाल करने का मकसद ये नहीं कि हम तोड़ फोड़ या किसी कुला कानूनियत का मुजाहरा करेंगे, बल्कि सिर्फ ये थी कि प्रेजेंस आके उन्हें ये बताया जाए कि पाकिस्तान की आवाम आपके साथ हैं और हमें इस बात का एहसास है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और हम उस नाइंसाफ़ी के अजाले के लिए जो हमारे आइनी रास्ते हैं उनको अख्तियार करेंगे। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि गैर आइनी तौर पर तोड़ फोड़ करेंगे या उनको वहाँ से खुदा न खासा कुछ रुवा कर या भगा के ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये जो हुकूमत का ओवर रिएक्शन है ये इस बात को साबित करता है कि उनको ये पता है, ये इनके जो तमाम जो इन्होंने हथकंडे अख्तियार किए हैं और ये जो मिलिट्री और जुडिशियल जो ये नेक्सस बना है जिसके जरिए ये चाह रहे हैं कि इंतखाबात को कंट्रोल किया जाए, ये इसका फायर बैक है। और जो मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ का जो बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, मैं समझता हूँ कि वक्त आ पहुंचा है और लोगों ने इस बात का एहसास कर लिया है, इसीलिए लोग जो है इतनी तमाम रुकावटों के बावजूद जौक दर जौक हर तरफ से वो एयरपोर्ट की तो रवाना दवा है, इसलिए नहीं कि हम वहां जाके कोई हंगामा करेंगे, बल्कि ये सॉलिडारिटी दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आवाम जो है पाकिस्तान के आवाम बाशऊर हैं और हम इस चीज को समझते हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि 70 साल की जो तारीख है कि पाकिस्तान के तमाम वज़ीरे आज़म जो है वो हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं और बाहर से आके मोइन क्वेशी और शौकत जिस तरह के लोग जो है कि वो अपनी मुद्दे पूरी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो जमहूरी अमल में जो मुंतखब वज़ीरे आज़म है जिसको वोट मुंतखब करते हैं उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर सके, इस अमल को रोकना होगा। और मैं समझता हूँ ये तमाम जो जिद्दोजहद है ये जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसमें जमहूरी कुवतों को मैं समझता हूँ यकजा होकर इसका साथ देना चाहिए और पाकिस्तान में इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान में जो वोट है उसकी सेंसिटी है और जो अवाम जो मैंडेट देते हैं उस मैंडेट की हिफाजत ही अवाम खुद करते हैं।
अच्छा,
ये आज आपने हर तरफ देखा है कि अवाम खुद अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए
बाहर निकले। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिएगा, ये आज हमारा मौजू यही सारा मौजू है, मुख्तलिफ मौजूद पर बात करेंगे। बगैर साहब, आपसे मुझे एक बहुत अहम सवाल करना है जो कि इदारों के बारे में है और खास तौर पर जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि हो सकता है कि उसमें कोई बैरूनी अमल दखल हो किसी अवामिल का या शिद्दत पसंद ग्रोहों का हो, लेकिन उसमें फौज का और इस्टेब्लिशमेंट का बड़ी शिद्दत से नाम आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया कि आरिफ अंसार जो कि वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक पॉलिटेक के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इस वक्त वो पाकिस्तान में हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ।
वालेकुम सलाम।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल नंबर वहां पे ब्लॉक हो रहा है, इसका मतलब है कि आप लाहौर के आसपास कहीं मौजूद हैं।
जी मैं इस वक्त गुजरांवाला में हूँ और जो मेरा ख्याल है 40 मिनट लाहौर से करीब है।
तो इस वक्त आप बताइएगा कि वहाँ पर मजमू सूरत हाल किस तरह से आप देखते हैं जो अवामी सतह के ऊपर।
जी कंसर्न है इस वक्त यहाँ पे लाहौर में जो है, मेरे ख्याल है कि काफी जो है वो रोडों वगैरह को ब्लॉक किया गया है या एग्जिट वगैरह उसके बारे में इत्तला भी दे दी गई है लोगों को कि किस वक्त से किस वक्त तक कौन से रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मेरा ख्याल एयरपोर्ट के लिए भी लोगों को बताया गया है कि अगर वो इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं तो 6 घंटे पहले वो रिपोर्ट करें और शायद उनको दूसरी कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। जारी बात है जिंदगी अपना मामूल पे भी चलना उसके लिए लाजमी है, सियासत भी हो रही है और साथ सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं। लेकिन यहाँ है ये कि कंसर्न बहुत है, जारी बात है कि जो मुल्क में दूसरे वाकयात जो हुए हैं जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को हदफ बनाया गया है उस वजह से कंसर्न जो है वो और भी बढ़ चुका है।
तो आरिफ साहब ये बताइएगा इस वक्त क्योंकि हमें मैं आसिम साहब से और डार साहब से और बगैर साहब से थोड़ी सी मेरी दरख्वास्त है क्योंकि आरिफ अंसार साहब का हम एक ऐसा नंबर यूज कर रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि उनके लिए काफी वो है मसले का बायस है। आरिफ साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल जिस तरफ बढ़ रही है इसके साथ तशद्दुद के वाकयात हैं, मस्तूंग में मरने वालों की तादाद 70 से तजावुज कर चुकी है, सराज रईसानी वहां हलाक हो चुके हैं, बन्नू में हमला हुआ अकरम दुरानी साहब के काफिले के ऊपर, इसके से पहले पेशावर में हमला हुआ जिसमें 22 अरकान अफराद हलाक हुए और साथ में हारून बलोर की मौत भी हुई। इस सारे हवाले से जो तशद्दुद के वाकयात यके बाद दीगरे सामने आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि बर वक्त और साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे?
جی پاکستان ظاہر بات ہے یونیک دور سے گزر رہا ہے, اور اس میں جو ہے ماضی کے الیکشن میں بھی یہ کنسرنز رہے ہیں کہ ایک طرف وار آن ٹیرر سے ریلیٹڈ واقعات ہیں, ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ واقعات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, اور تخریب کار جو ہیں وہ اس چیز کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے وہ موقعوں پہ, کیونکہ ظاہر بات ہے الیکشن کی کیمپین میں سیاسی لیڈروں کو اور لوگوں کو عام پبلک میں آنا پڑتا ہے, اور اس موقع پہ جو ہیں وہ ہدف بن جاتے ہیں, اور اس طرح کی سیکیورٹی پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کی جا سکتی جو میرے خیال عام طور پہ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دفعہ یونیک یہ بھی ہے کہ ایک ریفارم کا پروسیس بھی چل رہا ہے, آپ کہہ لیں کرپشن کی اگینسٹ کرپشن کی کیمپین چل رہی ہے وہ بھی ایک سیاست کو کمپلیکیٹ کر رہی ہے, اور تیسرے لیول پہ یہ بھی ہے کہ ایک عالمی ایسپیکٹ بھی اس کا ہے کہ بیلنس آف پاور جو شفٹ ہو رہی ہے, اور پاکستان ظاہری بات ہے امریکہ کا بھی دوست ہے, چین کی طرف بھی اس کی رجحان کافی بڑھ چکی ہے پاکستان کی, تو وہ بھی افغانستان سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, یو ایس پاکستان ریلیشن ہیں, تو یہ سب معاملات جو ہیں وہ اس وقت بہت سی یونیک پریشر پاکستان کے اوپر قائم کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو سیاست ہے جو پولیٹکس کرنا ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ جو پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے مختلف اداروں کی اس کی وجہ سے بھی یونیک چیلنجز کریٹ ہو گئے ہیں اس دفعہ.
اچھا,
یا بڑھ گئے ہیں.
اچھا, ہمارے ساتھ رک سکیں گے یا اب رکنا مشکل ہوگا؟ عارف انصار صاحب, بہت 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 شکریہ. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے, لاہور کے قریب اس وقت گجرانوالہ کے پاس ہیں, اور وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے سیاسی عمل کی وہ بات کرتے ہیں, جس میں وہ انٹرنیشنل حوالے سے پس منظر میں بیلنس آف پاور کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ریفارمز پروسیس کے ساتھ ساتھ چلنے کی بھی وہ بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ یہ مختلف جو عوامل ہیں ان کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے کسی ایک خاص نتیجے تک پہنچنے سے پہلے. ڈاکٹر عاصم سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ساتھ دینے کا ہمارے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے, تشدد کے جو واقعات یکے بعد دیگرے ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں یہ کہی جا رہی ہیں کہ ادارے اس میں انوالو ہیں, جس کی وجہ سے شاید انتخاب کا عمل اس حد تک شفاف اور منصفانہ نہ ہو سکے, کس حد تک انتخابی عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے جو ساری جاری صورتحال ہے؟
یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے پاکستان کے انتخابات پر اس وقت. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ابھی جو ہے وہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, ابھی میں نے اس پہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بہت اہم لوگ مر رہے ہیں.
جی ہم نے شروع اسی سے کیا پروگرام اپنا, شروع اس سے.
جی 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 بالکل. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک سرکس لگا ہوا ہے, تو اس وقت میں جو ان کی جو فلائٹ ہے اس کو میں ٹریک کر رہا ہوں, اور ابھی وہ تقریباً 15 منٹس میں وہ لینڈ, وہ جہاز جو ہے ان کا وہ لینڈ کرنے والا ہے. تو ابھی انٹرنیشنل جو صورتحال ہے اور جس طرح سے لوگ پاکستان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, تو پاکستان کی جو اس وقت جو ایک ساکھ بنی ہوئی تھی پچھلے تقریباً 20 سال میں, اس پہ بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہوا ہے. پچھلے تقریباً 1 سال سے پاکستان ایک اپورڈ ٹریجیکٹری پہ جا رہا تھا, پاکستان میں ایک سٹیبلٹی آنے والی تھی, اور خاص کر پچھلے 2-3 سال میں ٹیررزم کے واقعات میں بہت نمایاں کمی ہوئی تھی. اب بھی وہ سب کچھ جو ہے وہ پھر سے ابھرنا شروع ہو گیا ہے, اور جو بہت بڑے بڑے مسائل اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں اس سے جو ہے وہ ساری توجہ اس سے ہٹ گئی ہے, اور اس وقت ساری توجہ جو ہے وہ ایک پاور سٹرگل پہ ہو رہی ہے. انتخابات بر وقت تو شاید ہو سکیں لیکن شفاف بالکل نہیں ہوں گے. اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس سے بات کر رہا ہے, لوگ پاکستان کے اندر بات کر رہے ہیں, اور جس طرح سے میڈیا کو پابندیاں جس پہ لگائی گئی ہیں ابھی.
جی عاصم صاحب, میں اس کے بارے میں بعد میں سوال کرتی ہوں, پہلے میں اب برگریز صاحب سے ایک بڑا اہم سوال کرنے لگی ہوں, ان کا تعلق بھی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ رہا ہے. برگریز صاحب, سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی کی سزا, ان کی وطن واپسی, ان کی جماعت کی طرف سے قائد کی پذیرائی, یہ سارے عوامل آپ کے خیال میں عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے کس حد تک وہ نمایاں ہوں گے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ مختلف اداروں کو مرد الزام ٹھہرانے کا عمل سامنے آ رہا ہے, کیا ان خبروں کے بارے میں کہیں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پھر فوج کے ادارے یا پھر عدالتیں جو ہیں وہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟
دیکھ لو اس کا تو جو پروایکٹیو رول ہے جوڈیشری کا وہ تو سب کے سامنے ہے. دوسری طرف پر آپ نے ڈی ہمارے ڈی جی ایس پی آر کے وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی کہ اس میں میجورٹی سوال انتخابات کے لیول پلینگ گراؤنڈ کے بارے میں تھے, اور پہلے ایک ہی بات بھی بتائی گئی, ایک سوال کے پہلے لوگ اشاروں کنائی میں بات کرتے تھے اور اب تو باقاعدہ نام لیتے ہیں کہ فلانا فلانا جو ہے وہ انوالو ہے اور وہ اس قسم کے انسٹرکشنز دے رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جو 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 جوڈیشری نے کیا یا نیب نے کیا تو اس موقع پر جو کہ انتخابات ہو رہے ہیں اس سے ضروری ہے کہ کسی کے لگتا یوں ہے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں اور کسی کے کولے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس میں انتخابات کا جو رزلٹ ہوگا وہ متنازع ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پی میل این کی بات کی, تو پی میل این پہلے تو سرویز کچھ اس طرح آ رہے تھے کہ شاید پنجاب میں وہ پھر سویپ کر جائیں گے یا زیادہ میجورٹی لے گا, تو اب وہ پنجاب پر زیادہ زور ہے اور پنجاب میں جس طریقے سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور پھر جتنے الیکٹیبلز تھے وہ الیکٹیبلز ایک دوسرے پارٹی میں چلے گئے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ پسندیدہ پارٹی ہے, تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ انتخابات کے نتائج شاید کچھ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوں گے, اور اگر کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے اور اس کے لیے کوئی ہدف مقرر کیا گیا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کے مسائل ہے تو اس کے تناظر میں ہوگا, اور اگر اس کے تناظر میں ہے تو پھر وہ جو حکومت آئے گی وہ وہی کام کریں گے یا وہ فیصلہ کریں گے یا اس قسم کے لیجسلیشن کریں گے یا پالیسی کو اڈاپٹ کریں گے اور جس کے لیے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. تو لگتا یوں ہے کہ جو تھریٹ سے پاکستان کو باہر سے, اس کے علاوہ جو اندرونی ان کے مسائل ہے یا اس کے علاوہ جو اکانومی کا مسئلہ ہے, کرپشن تو انہوں نے فور فرنٹ پر رکھا ہوا ہے لیکن باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں, تو شاید اس کے لیے ایک کنٹرول قسم کا میکینزم سامنے آ جائے اور اس میں کچھ پالیسی پیرامیٹرز ہو اور وہ پالیسی پیرامیٹرز کے پراپر اہداف ہو اور وہ اہداف سامنے رکھے جائیں کہ اس پولیٹیکل پروسیس سے جو لوگ نکلیں گے وہ اس کو فلفل کریں گے.
اچھا,
تو یہ جو ایکسرسائز ہے وہ تو قومی مفاد
میں چلی جائے
کہا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی پولیٹیکل پروسیس میں اس قسم کا اور جس طریقے
کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں
ہے, یہ پرسپشن کافی گہرا ہے, کافی بڑا ہے اور کافی مطلب ہے کہ اس نے لینڈسکیپ کو یا جو سوشل یا ماس میڈیا ہے اس کو بہت کور کیا ہوا ہے.
اچھا,
اور جو میڈیا ہے وہ بھی ایک مطلب ہے کہ آزاد اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ
جی دباؤ کا شکار ہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی
کے تحت اس کو کور
جی آگے چل کے بات کرتے ہیں. روہیل صاحب ابھی برگیس صاحب بھی بات کر رہے تھے, آپ ذرا کوئک کامنٹ پلیز کرتے جائیے کیونکہ ذرا زیادہ تفصیل تو لوگوں کو معلوم ہے, اگر اس میں جائیں تو پھر ہمارے بہت سارے سوال رہ جاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے متعدد ارکان کی علیحدگی اور دوسری سیاسی جماعتوں میں ان کی شمولیت آپ کی جماعت کے لیے کس حد تک نقصان کا باعث ہو سکتی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے بگیدی صاحب نے کہا, یہ جو پش اینڈ پل کی پالیٹکس جو ہے آپ لوگوں کو فورس کرتے ہیں کہ ٹکٹ لیے ہوئے اور پارٹی نے ان کو انتخابی نشان دے دیا, اس کے بعد آپ نے خود آ کے اور بائی نیم اپنے آفیسز میں بلا کے, میں تو نام بھی لینا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے لوگوں نے اپنے دفتروں میں بلا کے انہیں مجبور کیا کہ آپ ٹکٹ واپس کریں اور یہاں پھر آپ آزاد ہو کے جیت کے الیکشن پہ الیکشن لڑیں یا پی ٹی آئی میں چلے جائیں. یہ میں یہ جو لوگوں نے آن ریکڈ آ کے اسٹیٹمنٹ دی ہیں
جی.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کر کے آپ امیدوار کو تو ہلا سکتے ہیں لیکن ووٹر کو کیسے ہلائیں گے؟ ووٹر جو ہے وہ کمیٹڈ ہے اور ووٹر سمجھتا ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے ڈے اینڈ ایج میں اس طرح سے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو لا کے اور امیدوار کو آپ منحرف کرا دیں اور ووٹر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اسٹانڈ کی طرح کھڑا ہوا ہے. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کے جو مسائل جو ہیں ان مسائل کا حل جو ہے اس طرح کے معاملات سے حل نہیں ہوگا بلکہ اور مسائل بڑھ جائیں گے. ہمیں پہلے ہی انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیشن کا سامنا ہے اور ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا, اور درست رویوں کے لیے ہمیں جس جن پالیسیز نے پچھلے 10-20 برسوں میں ہمیں اس دہانے پہ کھڑا کیا ہے اس پالیسیز کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور جتنی پالیسیز ہیں وہ اندرونی استحکام سے آتی ہیں. ابھی میرے ایک ساتھی نے یہاں کامنٹ کیا کہ جی بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے, میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کرتا لیکن بیرونی ہاتھ تب ہوگا جب اندرونی طور پہ اب عدم استحکام کے آپ جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اگر آپ انٹرنل جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے اور ایک پیج پہ ہوں گے اور پاکستان میں
جی یہی باتیں ہم پچھلے اپنے 5 سالوں سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں, بلکہ 10 سالوں سے, پچھلے 10 سالوں سے جو جمہوریت کا تسلسل ہے اس میں جو اداروں کے اندر تصادم کی صورت آئی, ہم لوگوں کا ہمیشہ یہی بات رہی, سوال بھی یہی رہا کہ اگر اداروں کے درمیان تصادم نہ ہو اور ادارے اپنے اپنی جگہ پر کام کریں تو شاید صورتحال کافی بہتر ہو سکتی تھی. منظر وسیم نے ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے, ان سے ہم ایک کوئک کامنٹس ہم لیتے ہیں. میری اپنی گزارش یہی ہے اپنے اینالسٹ تجزیہ کاروں سے کہ ذرا کوئک کامنٹ دیتے جائیں تو زیادہ سوال آ جائیں گے, اور بعد میں ہم آپ کو عبوری حکومت جو نگران حکومت ہے اس کا نقطہ نظر بھی سنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے سب طرف سے بات کر لی ہے اور اب نگران حکومت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں. ہمارے پاس انٹرویو ہے وفاقی جو وزیر اطلاعات اور قانون ہے علی ظفر صاحب, ہماری ساتھی مدثرہ منظر ان سے بات کر چکی ہیں, انہوں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. منظر, آپ لندن میں رہائش پذیر ہیں, گزشتہ کچھ دنوں سے خاص طور پر سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی کو سنائی گئی سزا کے بعد سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج اور مظاہرے ہوتے آئے ہیں. گزشتہ روز مریم نواز اور حسن نواز کے صاحبزادوں کی گرفتاری کی بھی خبر تھی. آپ کے خیال میں اس نوعیت کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے جہاں پر مظاہرے ہوتے ہیں, جہاں پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اس کو روکنے کے لیے برطانوی ادارے قانونی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا کیا رول ہے, وہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
جب ہم ان کو برطانیہ کی اداروں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بہت ہی سسٹمیٹیکلی اور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. یہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ برطانیہ میں عمران خان کی جو پارٹی ہے ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو اینی ادر پارٹی, اور سیکنڈ اور کچھ حد تک ایک زمانے میں پریزیڈنٹ مشرف تھے ان کی بھی سپورٹ تھی, لیکن پی ایم ایل این کی بہت کم ہے, اور اس سے زیادہ ریلیٹیولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی پھر بھی سپورٹ ہے. اس سینیریو کے اندر کافی سچویشن خراب ہو سکتی تھی, لیکن جس طرح برطانیہ کے اندر ہیں سب کو پتا کہ کون سی لائن کراس نہیں کرنی ہے, کہاں تک جانا ہے. تو شروع میں جس طریقے سے ایک دو کچھ لوگوں نے وائلنٹ ہونے کی کوشش کی اور ود دا ریزلٹ کہ وہ بھی ان کو جس طریقے سے مارا گیا بعد میں, تو اریسٹ ہوئے جو ان کے فیملی کے ممبرز ہیں نواز شریف کے, تو یہ یہاں پر ان کا بیہیویئر جو تھا کچھ اس طرح کنسیڈر کیا گیا جیسے کہ, اور ایکیوز بھی کیا گیا جیسے کہ لاہور کی پولیس ان کو سپورٹ کر رہی ہے, پنجاب کی پولیس ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ایسا یہاں پر نہیں ہو سکتا تھا. تو یہاں کی پولیس نے بہت ہی جس طریقے سے یہاں کرتی کسی بھی انسیڈنٹ کے لیے کہ بالکل سسٹمیٹکلی اور کول مائنڈڈ طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا, اور کافی حد تک وہ جو ہے کنٹرول میں ہے, اور یہاں پر اب کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اگر آئیں گے وہ ڈیلی نعرے وغیرہ ماریں گے جو ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, سڑک کے پار کھڑے ہو کے ان کو الاؤ کر دیتے ہیں, وہاں پر کھڑے ہو کے بینرز جتنا بھی شاؤٹ کرتے رہے, شور مچاتے رہے ایک سرٹن پیریڈ ٹائم پیریڈ کے اندر, کیونکہ رات سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ اور لوگ سوتے ہوئے
ڈسٹرب نہ ہو سکے,
تو یہ ان کو اجازت دیں گے. اس سے علاوہ میرے خیال ہے کہ زیادہ کچھ نہیں ہو سکے گا.
اچھا, اس وقت ہمارے پاس ایک انٹرویو تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن ہم سنوانا چاہیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس جو نگران حکومت ہے اس کا کہنا کیا ہے, اس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے مدثرہ منظر ہمارے ساتھی نے, جو وفاقی وزیر اطلاعات اور قانون ہیں علی ظفر صاحب, ان سے بات ہوئی ہے جو کہ نگران حکومت کے ساتھ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہم نے مختلف مسلم لیگ نون کی طرف سے بات سنی, ہم نے تجزیہ کاروں کی بات سنی, بغیر صاحب جن کا تعلق سلام سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ بھی ہے ان کی بات بھی ہم نے سنی. تو ان سارے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آپ کو یہ سنائیں کہ نگران حکومت اس بارے میں کیا کہتی ہے, سابق وزیر اعظم کی آمد اور ان کے موقع پر جو صورتحال ہو سکتی ہے, جو سوال سامنے آ سکتے ہیں. علی ظفر صاحب, وفاقی وزیر قانون اور اطلاعات, کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں, عدالتی فیصلہ ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو ایروپلین سے ہی اریسٹ کیا جائے یا ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا جائے, یعنی کہ ان کو لاہور شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جا سکتا قانون. تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سیکیورٹی اور سیفٹی اسی میں ہے کہ ان کو ہوائی جہاز یا کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد لایا جائے, کیونکہ اگر ان کو بائی کار لایا گیا تو شاید وہ پھر ایک سیکیورٹی رسک ہو جاتا ہے.
علی ظفر صاحب, انتخابات سے پہلے دہشت گردی کے واقعات سب کے لیے تشویش کا باعث ہیں. آپ کے خیال میں امن عامہ کی جو صورتحال ہے اس میں الیکشن کے عمل پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟
دیکھیں, یہ بہت آپ کا سیریس کوسچن ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 دن سے یہ شروع ہوا ہے, یہ جو بام بلاسٹ ہیں, اور ہو سکتا ہے ان کی انٹینشن یہی ہو, ان کا مقصد یہی ہو کہ کسی نہ کسی طرح انتخابات کو ملتوی کیا جائے یا ان کو کامیاب نہ کیا جائے. لیکن جو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں انہوں نے بڑے پرعزم طور پہ کہا ہے کہ نہیں, ہم تو الیکشن لڑیں گے, ہم اپنا جو جمہوریت کا پروسیس ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے.
یہ کہاں تک درست ہے کہ کچھ جماعتیں الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟
جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایکچولی کام ہوتا ہے الیکشن لڑوانا, اور جہاں تک مجھے اطلاع ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو کسی نے درخواست بائیکاٹ یا اس کی ڈیلے آف الیکشن کی نہیں کی, نہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے اگر کوئی بائیکاٹ کرے بھی.
اور آپ کے خیال میں الیکشن وقت پر ہی ہوں گے؟
انشاءاللہ جی, یہ اسی پہ کام ہو رہا ہے اور سب کا ارادہ, جیسا میں نے کہا کہ جو بری حکومتیں ہیں ان کا بھی بالکل وہ بھی پرعزم ہے اس پہ, ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے اوپر کمپلیٹلی آن ون پیج ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بالکل یہی کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی بار بار یہی کہا ہے. تو جب سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, عوام کا بھی یہی خواہش ہے اور آئین کا بھی یہ تقاضا ہے, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ الیکشن 25 جولائی کو ہی ہوں گے.
ابھی آپ سن رہے تھے وفاقی وزیر اطلاعات اور قانون علی ظفر سے بات چیت کر رہی تھی مدثرہ منظر, کہ نگران حکومت کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سنی. اب جیسا کہ ہمارے سامنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کا طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا, لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ لاہور میں سیلولر نیٹورکس بلاک ہونے کی وجہ سے ہمارے نمائندے جو ہیں وہاں پر موجود ہیں وہ ہمیں لکھ کر تو بھیج رہے ہیں لیکن ہم ان سے براہ راست بات نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے ہم فوری طور پر یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. تو ڈاکٹر عاصم سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عاصم, آپ کے خیال میں انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے سابق وزیر اعظم کے خلاف سزاؤں کا فیصلہ سنانا ان کے حق میں جاتا ہے یا ان کی جماعت کے لیے آزمائش کا باعث بنتا ہے؟
اس وقت یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ ہے, یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا الیکشن سے اتنا, 2-3 ہفتے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا, لیکن اب چونکہ یہ فیصلہ آ گیا ہے تو میں تو اس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس سے جو وزیراعظم, سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں, ان کا جو قد و کاٹ ہے وہ اس سے بہت بڑھ گیا ہے, خاص کر جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہ واپس آ رہے ہیں اور ابھی لینڈ بھی کر گئے ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ ان کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اب یہ ہے کہ ووٹس جو ہیں وہ کتنے لیتے ہیں یہ تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے, لیکن اس سے یہ ہے کہ ان پہ ایک پہلے سے یہ جو ایک الزام تھا کہ یہ جو ہیں جب ان پہ پریشر آ جاتا ہے تو یہ دوسرے کسی ملک میں چلے جاتے ہیں, وہ بات اب اس مرتبہ نہیں ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیموکریسی کے لیے آ رہا ہوں, میں اپنے لوگوں کے لیے آ رہا ہوں, تو اس لیے اس سے لوگوں میں جو ہے وہ ایک امید جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے, ان کے سپورٹرز میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے اور وہ ایک ری ایکٹیویٹڈ ہو گئے ہیں. اب جب نواز شریف زمین پہ موجود ہوں گے, الیکشن کے دوران وہ موجود ہوں گے چاہے وہ جیل میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن اس سے یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بہت جوش میں ہوں گے اور وہ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز کی طرف زیادہ جائیں گے اور وہ اتنا ہی زیادہ ووٹ آ لیں گے,
ان کی جماعت کو فائدہ پہنچے گا. بغیر سب کوئک بالکل کوشچنز کرتے چلیں, روہیل صاحب سے بھی ابھی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. دفاعی نقطہ نظر سے اس وقت یا آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے وہ ملک کے جمہوری اداروں کے تسلسل کی راہ میں کس حد تک رکاوٹ ہے؟ بغیر صاحب,
ہمارے ہاں انفارچونیٹلی آپ نے تو پاکستان کی ہسٹری پڑھی ہے کہ چیکرڈ ہسٹری ہے جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے, لیکن وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ الیکٹیبلز ہیں وہ ایک پارٹی میں دوسرے پارٹی میں یا اشارے سے یا اپنے کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں اور وہی لوگ بار بار آ جاتے ہیں, تو یہاں پر پالیسیوں کا ایک تسلسل نہیں اور نہ پولیٹیکل میچورٹی ہے اور نہ پولیٹیکل ایسا کوئی فورم ہے جس پر سارے جمہوریت کے لیے کوشش کرے, بلکہ جس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو وہ تو گر گیا میری باری بعد میں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک تو پولیٹیکل میچورٹی یا اسٹیبلٹی نہیں ہے اور اسی سے پھر جو مختلف ادارے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے ڈیفنس یا اس کا تو واقعی پاکستان کافی مسائل میں ہے، اکنامیکلی کافی میل ڈاؤن ہوا ہے، اس کے علاوہ سی پیک کا معاملہ ہے، اس کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے، افغانستان کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے پیس کے عمل میں ظاہر شامل ہونا ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ ہے، اس کے علاوہ انڈیا بھی کافی جو وائلیشن ہے ایل ایف سی پر یا اس کے علاوہ جو دباؤ ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں شاید کچھ ایسا دائمل یا ایسا آبجیکٹو رکھا ہوا ہے کہ شاید اس کے نتائج ایسے ہوں جس سے وہ پالیسی چینج یا پالیسی پیرامیٹر کو اس طریقے سے بنا لے تاکہ جو انہوں نے جو اس کے نتیجے میں جو کچھ رکھا ہوا ہے اس کو حاصل کر سکے. میرے خیال میں باقی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے تو ظاہر ہے کہ ملک کمزور ہوتا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور اگر تسلسل ہو تو اس سے ملک مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں رہی ہے، کبھی بھی بولڈ فیصلے نہیں کر پائے ہیں، کبھی بھی اپنی جو ان کے خدشات ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے پورے نہیں ہوئے ہیں.
چلیے یہاں پہ
اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ڈیفنس کے لحاظ سے پاکستان شاید اس انتخابات کے بعد اپنے لیے ایک واضح پالیسی شاید تیار
کر سکے گا.
یہ ہوگا کہ نیبرز کے ساتھ انہوں نے تعلقات کچھ بہتر کرنے ہوں گے اور افغانستان کے بارے میں کچھ انہوں نے دوست فیصلہ کرنا ہوگا.
اچھا
تو تب بھی اکانومی اسٹیبلٹی آئے گی اور شاید پھر سی پیک ایک ریئلٹی بن جائے گی.
اچھا روہیل ڈار صاحب بالکل چھوٹا سا میرا بالکل مختصر سا جواب دیجیے گا بالکل، کیونکہ ہمارے پروگرام میں کچھ 4-5 منٹ باقی ہیں اور منظر وسیم صاحب سے ہم نے انٹرنیشنل ریئیکشن کے بارے میں بھی بات کرنا ہے. آپ یہ بتائیے گا جیسا کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوری عمل کے تسلسل کو یہ 10 سال مکمل ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑی خوش آئند بات تھی، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ایک بڑی سیاسی قوت ہے پاکستان کی، اس کو سیاسی سطح پر میچیورٹی لانے کی ضرورت تھی جس کی طرف برگیڈیئر صاحب اشارہ کر رہے تھے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے سیاسی میچیورٹی کا بے شمار مظاہرہ کیا ہے. ہماری آپ ذرا یاد کیجئے حکومت کے آنے کے پہلے سال ہی انہوں نے دھرنوں کے ساتھ سیکیورٹی ایجنسیز نے اور اس کے پیچھے اب تو ثابت شدہ بات ہے کہ ISI کے پورا سیل کام کر رہا تھا، انہوں نے اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو درگزر سے کام لیا اور اس بات کو انشور کیا کہ جمہوری عمل چلتا رہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جب کہیں تو رکیں گے آ کے، اور اس کے بعد جب آپ معاملات کو یہاں تک لے آئیں کہ ایک پاکستان میں جمہوری عمل جو ہے اس کے تسلسل میں رکھنا ڈالنے کے لیے جو سہارے لیے جا رہے ہیں، لیکن اب بہانے بنا کے یہ سزاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، نہ کرپشن کا ایک آنے کا چارج ہے، نہ کوئی اور کوئی حصہ کی بات ہے، نہ آپ نے نہ ان کا پناما میں نام تھا، آپ نے اقامہ پہ بہانہ بنا کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، اس کے بعد کرپشن
یہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہی تھا، ڈاکٹر صاحب یہ پرانی یہ ساری چیزیں ہمارے سننے والے جانتے ہیں. میرا بالکل سیدھا سا سوال تھا کہ جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، ان لوگوں نے سیاستدانوں نے خود یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ ان کو اپنے فیصلے پارلیمنٹ میں کرنا ہوں گے، باہر لے جانے کی ان کو ضرورت کیوں ہوئی؟ کیا یہ ان کا
جی ایک منٹ بالکل پارلیمنٹ نے فیصلے کیے ہیں، اور یہ جمہوری یہ سیاست میں جو انتقال اقتدار جو ہے جو جمہوریت کا عمل ہے جس میں ووٹنگ کا پروسیس ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس کی سینکٹری کو آپ انشور کر لیں. دیکھیں پاکستان میں جمہوریت جو ہے نا یہ بہت کمزور فوٹنگ پہ رہی ہے، اور پچھلے 10 سالوں کی آپ بات کر رہے ہیں، 10 سالوں میں جمہوریت میں بے جا طور پہ عمل دخل رہا ہے سیکیورٹی اداروں کا.
اچھا
اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشنز میں جانا بہت ضروری
ہے،
اور اس میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان الیکشنز کو شفاف بنایا جائے تاکہ لوگوں کو اس پہ اعتماد ہو، تاکہ جب آپ انتقال اقتدار کریں تو اس کو کوئی مانے. یہ انتہائی ضروری ہے، یہ پاکستان بہت
کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخری ہمارے پاس 1 منٹ ہے، منظر آپ کے لیے وقت بہت کم رہ گیا، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ سابقہ برسر اقتدار پارٹی اور ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے میاں شریف کو دی گئی سزا کا بین الاقوامی سطح پر رد عمل کیا ہے؟
جی بین الاقوامی لیول کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایکچولی بہت زیادہ ایپیٹائٹ نہیں ہے، کیونکہ آلدو کہ پاکستان کے اندر تو نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے کہ وہ شاید انوالو نہیں ہے، لیکن باہر کی دنیا کے اندر ایسا نہیں سمجھا جا رہا، اور ان کو یہاں پر سپورٹ ملنا یورپ کے اندر بہت مشکل ہوگا, اور اگر ان کو سپورٹ مل سکتی ہے تو انڈیا اور فار ایسٹ کی طرف شاید چند ملک ان کو سپورٹ دے دیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ باقی یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی کوئی اتنی اپیٹائٹ ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکیں, کیونکہ اگر جو بھی ان سے ڈیل کرے گا پریزیڈنٹ وغیرہ وہ خود بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں آنے والے الیکشنز کے اندر. تو میرا یہ اس وقت یہاں سے ان کے ٹائمنگ یہ قسمت کی بات ہے کہ وہ اب اس وقت یہ شاید یورپین یا امیرکن کارڈ پلے شاید نہ کر پائیں اس کے اندر, تو مشکل ہے کہ ان کو یہاں سے سپورٹ ملے, اور اگر وہاں پہ انیشیٹ کیا گیا کوئی لیگل ایکشن تو یہ کنٹریز کافی جلدی اس کا سوئفٹ ایکشن لیں گے اس میں.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم, ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات کر رہے تھے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا طیارہ لینڈ کر چکا ہے. ہمارے اگلے پروگرام میں جو کہ نفیسہ ہود بھائی پیش کریں گی, اس میں صورتحال کا تفصیلی جائزہ اور پیش کیا جائے گا. تو اب بہجت کو پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آرڈر سٹریکس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
گیارہ جولائی کو دنیا بھر میں آبادی کا دن اس یاد دہانی کے ساتھ منایا گیا کہ پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی خاصی ناکام رہی ہے. 1950 میں جہاں پاکستان کی آبادی 33 ارب تھی, وہ 2018 میں 210 ارب ہو گئی, اور جس کی وجہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے چھٹے بڑے آبادی والے ممالک میں ہوتا ہے. شکاگو میں ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی کا تناسب اس قدر ہے کہ وہ ملک کے اندر کی ترقی کی نفی کرتا ہے.
جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو متحدہ ہندوستان تھا اس میں جو پیداوار تھی یا اس وقت کی جو اکانومی تھی یا اقتصادیت تھی, اس وقت پاکستان میں جو بھی ترقی ہوتی رہی ہے وہ پاکستان کی اقتصادیت اس وقت کے متحدہ ہندوستان سے کہیں زیادہ ہے, لیکن اس وقت پاکستان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ جو ترقی ہوتی ہے یا جو نئے پیداواری وسائل آتے ہیں اور جو سوسائٹی پیداوار پیدا کرتی ہے اس کی جب تقسیم فی کس آدمی ہوتی ہے تو وہ اس شرح سے نہیں بڑھتی. تو جو لوگ جس غریبی میں تھے, بہت سارے طبقات ایسے جو ہیں وہ اسی غریبی میں رہ رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ترقی کی شرح اور آبادی کی شرح جو ہے وہ ان میں مناسب تناسب نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آبادی کم بڑھے اور ترقی ملک میں زیادہ ہو, معیشت زیادہ بڑھے تو لوگوں میں خوشحالی آئے. اس کی اب تاریخ کے لحاظ سے جو مثال ہے وہ چائنا کی ہے. چائنا میں ماؤ زے تنگ تھے, اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی اس کے خیالات بھی اسی طرح کے تھے جو موجودہ پاکستانی یا پاکستان کے جو ملاؤں اور پاکستان کے دائیں بازو کے لوگوں کے خیالات تھے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک منہ لے کے آتا ہے اور دو ہاتھ لے کے آتا ہے تو زیادہ پیداوار کرے گا اور اپنے آپ کو بھی فیڈ کرے گا اور سرپلس بھی ہوگا. لیکن چائنا نے یہ دیکھا کہ وہ ایسا نہیں ہوا, اور چائنا میں بہت غربت تھی. تو جب یہ گینگ آف فور آیا, اب چائنا کی جو موجودہ سیاست کو جس طرح سے انہوں نے ترتیب دیا, ڈنگ یاوپنگ جو آئے تھے, ڈنگ یاوپنگ نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ کیپیٹلزم کا ہے, اور انسان کی سب سے بڑی ایجاد جو ہے وہ کیپیٹلزم ہے, لیکن اس میں سوشلزم شامل کرنا چاہیے اور اس میں آبادی کا بھی ایک ستون ہونا چاہیے ان تینوں چیزوں کے اندر, کہ آبادی جو ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کریں. تو چائنا نے آبادی کنٹرول کی, ایک بچہ پر فیملی کے حساب سے آئے.
یہ تھے شکاگو میں ڈاکٹر طاہر روہیل. دوسری طرف خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں رکشندہ ناز کہتی ہیں کہ پاکستان خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے جنوبی ایشیا کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر پاتا, کیونکہ پاکستانی خواتین کا خاندان کو طے کرنے کے معاملے میں بس نہیں چلتا.
یہاں پہ تو بچے ہوں گے کتنے, یہ یا تو خاوند طے کرتا ہے یا ساس طے کرتی ہے. ایک پیدائشی نظام کے اندر, فیملی کے اندر عورت جس نے بچے پیدا کرنے اس کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر دوسرا جو قانون بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتے. دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے कि जो फोकस है हमारा यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा फोकस जो रहा है, अब कुछ थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली आई है, लेकिन ओवरऑल जो फोकस है वो औरतों के ऊपर ही रहा है, उन्हीं के लिए सारे कंट्रासेप्टिव भी आ रहे हैं, उन्हीं के लिए सारी चीजें, उनका एक सब स्टैंडर्ड होना जो है ये भी एक है कि अगर कहीं ना कहीं पे कोई औरत फैसला लेती है तो जो जिस किस्म की चीजों की सप्लाई आ रही है और जो उठा के ला रहे हैं मार्केट के अंदर, जो हमारे यहाँ पे मसाइल है वो उनकी क्वालिटी इतनी खराब है कि औरतों ने अपने आप को खराब भी किया इस्तेमाल करके, क्योंकि उससे उनकी जो है वो सेहत के ऊपर मुख्तलिफ बुरे असरात भी पड़े, क्योंकि जब आप कोई गलत चीज इस्तेमाल करेंगे, यानी गलत से मुराद मेरा सब स्टैंडर्ड या वो जो क्वालिटी की चीज नहीं है, तो एक तो वो रीजन है। तीसरा इसकी जो एक वजह है कि बहुत जरूरी है, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह ऐसे इदारों ने जब कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया, खासतौर पे एक जो मजहबी पहलू है, जो खवातीन है उनको भी बड़ी थ्रेट्स मिली हैं, अटैक हुए हैं, उन्होंने कहा जी आप तो जी यहूद और नसारा का एजेंडा लेके आ गई है, आप लोग चाहते ही नहीं कि मुसलमान बच्चे पैदा हों और मुसलमानों की तादाद बढ़े।
ये थी खवातीन के हुकूक के लिए कोशां रक्षंदा नाज, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से। मैं हूँ नफीसा हुद भाई।